السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے اس بیان سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد سے متعلق وہ اپنی تجویز صدر ٹرمپ کو جلد دیں گے. اس کے علاوہ پاکستان میں 5 دنوں کے اندر 8 دھماکوں کے بعد ملک بھر میں اور خاص طور پر پاک افغان بارڈر پر سخت کی گئی سیکیورٹی کا ہم جائزہ تجزیہ کریں گے. ساتھ ہی یہ اطلاعات بھی ہیں کہ افغانستان نے آج 85 یعنی 85 دہشت گردوں کی ایک لسٹ جو ہے وہ پاکستان کو دی ہے اور پاکستان میں مبینہ 32 پناہ گاہوں کی نشاندہی بھی کی ہے اور اسے ختم کرنے کا پاکستان سے مطالبہ کیا ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان اور افغانستان میں لگاتار خود کش حملوں کے تناظر میں ہم نے ایک ماہر نفسیات کو مدعو کیا ہے اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ پبلک پلیسز میں ایک خود کش بمبار کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے. آگے چل کر بات ہوگی مغربی موصل میں داعش کے خلاف عراقی فورسز کے جاری آپریشن پر. اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کی سفری پابندیوں سے متعلق نظر ثانی شدہ حکم نامے کے بارے میں بھی ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے. اور آخر میں بات ہوگی کرکٹ پر، 2 اہم ڈیولپمنٹ سے کرکٹ کے حوالے سے. ایک تو شاہد افریدی جو ہے ویل نون کرکٹر، انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اور ساتھ ہی پاکستان سپر لیگ فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا، یہ ڈیسیجن جو ہے یہ آج لیا گیا ہے. آپ بھی سامعین اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-8789 نمبر، ایک دفعہ پھر 0800-777-89 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے مدعو کیا ہے افغانستان سے فرا پروونس کے گورنر آصف ننگ صاحب کو، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمیں جوائن کریں گے. پاکستان سے ویل نون تجزیہ نگار عمران ملک صاحب اور ہمارا ساتھ دیں گے یہاں سے امریکن ایک اینالسٹ ظفر طاہر صاحب. جی، اور آصف ننگ صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. کیا ظفر طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی ظفر طاہر صاحب، جی جی، تینوں گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، تینوں کو خوش آمدید. اور ظفر طاہر صاحب، جم میٹس جو ہے انہوں نے کل صحافیوں سے بات کی ہے رات کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کو کم یا زیادہ کرنے سے متعلق ان کی جو تجویز ہے وہ جلد صدر ٹرمپ کو پیش کریں گے. ان کے ایک مختصر ساؤنڈ بائٹ میں آپ کو سنانا چاہوں گی، پھر اس کے بعد آپ سے بات چیت کا باقاعدہ آغاز ہوگا. جم میٹس نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں.
We're putting our thoughts together now. The president has been rightly reticent on it because he's waiting for my assessment and the assessment from the intelligence community, and he's open.
ہم باہمی تبادلہ خیال کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے اس مسئلے پر بجا طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے کیونکہ وہ میرے تجزیے اور انٹیلیجنس کمیونٹی کے تجزیے کے منتظر ہیں، لیکن پہلے ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. لہذا خطے کے دورے کا مقصد معلومات کا حصول ہے اور اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ خطے کے دیگر ممالک افغانستان میں ہماری مدد کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں اور جلد میں کسی نتیجے پر پہنچوں گا.
جی، اور جنرل جم میٹس نے طالبان سے لڑائی کے بارے میں کیا کہا، وہ بھی آئیے سنتے ہیں.
I'd suggest last year was pretty disastrous for the Taliban. They lost their leader. They took no provincial capitals and you can say well that's a pretty low bar.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں طالبان کے لیے گزشتہ سال کافی تباہ کن تھا. انہیں اپنے رہنما سے محروم ہونا پڑا. وہ کسی صوبائی دارالحکومت پر قبضہ نہیں کر سکے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تنظیم جانتی ہے کہ وہ انتخابات کے ذریعے حکومت کبھی نہیں بنا سکتی، لہٰذا وہ بم اور بندوقیں استعمال کر رہے ہیں. وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہیں. طالبان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے. تاہم افغان فورسز نے طالبان کو پیچھے رکھنے کی بڑی قیمت چکائی ہے اور آج طالبان بڑے برے حال میں ہیں.
جی سامعین، یہ تھے امریکی وزیر دفاع جم میٹس جو صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، ان کو آپ نے سنا. اور ظفر طاہر صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ کیونکہ جس طرح جم میٹس نے کہا ہے کہ ابھی اس پہ غور ہو رہا ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد میں اضافہ کرے یا نہ کرے, اور بعد میں وہ یہ تجویز ڈیسیجن لینے کے بعد یہ تجویز جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو دیں گے. یہ بتائیے گا کہ عام طور پر امکانات جو ہیں وہ کیا نظر آتے ہیں, اور کسی علاقے میں امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھانے یا نہ بڑھانے سے متعلق جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ کن فیکٹرز کو رکھ کے کیا جاتا ہے؟
دیکھیے جی, السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ پاکستانی امریکنز کی آپ آواز پہنچاتے ہیں اپنے تمام سننے والوں کو. جنرل میٹس جو تھے ان کا دورہ متوقع تھا افغانستان کے لیے اتوار والے دن یعنی کہ کل, اور موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. تو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ ان کی کافی لمبی بات چیت ہوئی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جنرل جان نکلسن کے ساتھ, اور وہ جو ہیں اسیس کر رہے ہیں سچویشن کو, وہ اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ افغانستان میں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, اور ان کے اس جائزے کے بعد ہی جو ان کی سفارشات ہوں گی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ افغانستان میں ٹروپس کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے. ایک فیکٹ جو میں نے پڑھا آج وہ یہ کہ افغانستان میں جب سے ٹروپس کم ہوئے تھے تو جو ایئر فورس کی جو کمانڈ تھی اور جو ہوائی جو کمانڈ تھی اس کو جو سپورٹ کرتی ہے ہیلی کاپٹرز کو اور جہازوں کو, تو اس کے جو گراؤنڈ سٹاف میں کمی کی گئی جس کی وجہ سے پھر کانٹریکٹرز کو ہائر کیا گیا اور اس کی وجہ سے کچھ پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جنرل میٹس ریکمینڈ کریں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ٹروپس میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے, مگر اس طرح کیا جائے کہ جو کمانڈر ہیں گراؤنڈ پہ ان کو یہ اختیار ہو کہ وہ کس طریقے سے ٹروپس کو اضافہ کریں یا کم کریں, یا ایز نیڈڈ بیسس پہ یعنی کہ ضرورت کے مطابق وہ ٹروپس کو کال کر سکیں. میٹس جو ہیں منجھے لیڈر ہیں, اور منجھے ایک ان کا تعلق بھی اس ریجن سے کافی گہرا ہے, اور وہ افغانستان پاکستان اور خطے کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میٹس جو ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے جو دیگر ممالک ہیں ان سے مشورہ کر کے, افغان صدر سے مشورہ کر کے فیصلہ دیں گے. امریکہ افغانستان سے تو نہیں نکلے گا, مگر امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں ایک کمپریہنسو جو ہے نا پورا جامع پیس سیٹلمنٹ ہو, اور اس کے لیے تو امریکہ نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ بڑی اس میں جو امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے وہ امریکہ اور پاکستان کی ہے, تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ریلیشن شپ کیسے پنپتی ہے. دونوں ممالک جو ہیں وہ دہشت گردی کا شکار ہیں, تو کافی واقعات ہوئے ہیں پچھلے ہفتے, تو دیکھتے ہیں کہ جنرل میٹس جو ہیں وہ کیا سفارشات پیش کرتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ سفارش کریں گے کہ امریکی کمانڈر جو ہیں گراؤنڈ میں, نیٹو کے جو کمانڈر ہیں, وہ ضرورت کے مطابق ٹروپس کو کال کر سکیں اور اپنی فورسز کو بڑھا سکیں.
اچھا, اگر یہ فورسز بڑھ جاتی ہیں یا موجودہ جو فورسز ہیں ان کو قائم رکھنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو ان کا کردار جو ہے وہ ابھی تک تو یہی ہے کہ یہ افغان جو ٹروپس ہیں ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں. کیا ان کی کردار کی جو وہ ہے نیچر ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے؟
دیکھیے, اس کے بارے میں تو میرا کوئی پرسنل مشاہدہ نہیں ہے, نہ ہی میرا اس میں کوئی تجربہ ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو کچھ بھی کرے گا وہ پہلے تو اس کے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں کہ جو وہاں پہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو چینج کیا جائے یا اس کو کنٹرول میں کیا جائے. میرے خیال سے جو لانگ ٹرم ریالٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی یہی ہے کہ وہ افغانستان میں, امریکہ کی ایک کافی عرصے سے پالیسی ہے کہ افغانستان میں ایک جامع جو ہے وہ سیٹلمنٹ کیا جائے, تو اس کے لیے شارٹ ٹرم میں جو بھی امریکی کمانڈرز کی ضرورت ہوں گی میرے خیال سے جنرل میٹس یہ سفارش پیش کریں گے صدر کو کہ ان ضروریات کو پورا کیا جائے.
اوکے, روس کا جو ایک بڑھتا ہوا کردار ہے یا اس کی دلچسپی ہے افغانستان میں, گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ماسکو میں اس حوالے سے ایک کانفرنس بھی کی جس میں ریجن کے کئی کنٹریز کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا, تو کیا اس چیز کو بھی یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا؟
بالکل رکھا جائے گا, اس لیے کہ دیکھیں روس ایک پاور ہے جو کہ اس خطے میں موجود ہے, اور اب سے نہیں کئی سو سالوں سے موجود ہے, اور اس کا وہ ایک حقیقت ہے. اور ابھی ہم نے گزشتہ سالوں میں دیکھا ہے کہ پاکستان کے بھی روس سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں, اور کافی رپروچمنٹ ہے. تو روس کے کردار کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. روس اور امریکہ کی جو تعلقات ہیں وہ آج کل یہاں پہ جو جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں, جتنا بھی میڈیا ہے, اس کے زیر بحث ہیں. اور یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ روس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کس طریقے سے پنپتے ہیں. کیا امریکہ واقعی میں روس کے ساتھ وہی پالیسی رکھے گا جو ماضی میں رکھی ہے, یا جو ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ شاید دوستی کا ہاتھ بڑھا کے روس کے ساتھ مل کے کام کیا جائے مڈل ایسٹ میں, تو کیا امریکہ روس کے ساتھ مل کر افغانستان میں بھی کام کرے گا. تو روس کا اپنا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں, ایران, پاکستان اور کچھ حد تک انڈیا, ان سب کا اپنا اپنا ایک رول ہے اور ان کا اپنا اپنا ایک سیلف انٹرسٹ ہے جس کو وہ میرے خیال سے بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے انٹرسٹ کا وہ دفاع کریں.
ٹھیک, شکریہ آپ کا ظفر طاہر صاحب. ہم افغانستان کے فرا پروونس اس وقت جانا چاہیں گے جہاں اس صوبے کے گورنر ہمارے ساتھ ہیں, آصف ننگ صاحب. السلام علیکم.
جی سلام پیش کرتا ہوں آپ کو, سارے سامعین اور مہمانوں کو.
بہت شکریہ آپ کا. آصف ننگ صاحب, جم میٹس کے ساؤنڈ بائٹس آپ نے سنے, اور پھر اس کے بعد ظفر طاہر صاحب جو ایک امریکن اینالسٹ ہیں, ان کا تجزیہ بھی آپ نے سنا. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ افغانستان کی حکومت اور افغانستان کے عوام وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہاں پہ جو امریکی فوج ہے ان کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے, ان کا کم کیا جائے, یا ان کا جو کردار ہے اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ ہونی چاہیے؟
ہمارے افغانستان میں یہاں جو مشن ہے اس کو ادھورا چھوڑ دیا انٹرنیشنل ٹروپ نے بھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کرے, یہ اس کو پورا کرے. یہاں پہ چار باتیں ہیں جو اہم ہیں. ایک, کوالٹی کے لحاظ سے بھی انٹرنیشنل فورس کے یہاں موجودی ضروری ہے, اور وہ بھی جس طرح طاہر صاحب نے بھی بتایا کہ افغانستان میں ایئر فورس جو ہے اس کا بہت کمی ہے. ایک رکن جو ہے ہماری آرمی کا وہ ادھورا ہے, اس کا کمپلیٹ کرنا چاہیے. ایک ٹریننگ آغاز ہوا, اور اس ٹریننگ میں اب تک ہماری کچھ فوجی جو ہے 300 تک ہماری پائلٹ جو ہے وہ تربیت ہوا ان کا امریکہ میں اور یورپ میں. دوسرا, کوانٹیٹی کی بات جو ہے, ابھی ہم افغانستان میں ہمارا 9 جو بڑا بیسز ہے اس میں انٹرنیشنل ٹروپ تھا, امریکن فورس جو تھا وہ بھی تھا, مرینز بھی تھا ان میں. تو اس کا ابھی میرے خیال میں جو 3 اس میں ہے تو کم ہے. ابھی قندھار صوبے میں امریکن فورس ہے, اور صوبے ہلمند میں ہے, اس طرح کابل اور جلال آباد میں بھی تھوڑا سا, بہت تھوڑا سا. لیکن ہماری نارتھ افغانستان میں ان میں نہیں ہے. اس طرح ہمارے افغانستان کی کچھ صوبے جس مغربی صوبے ہیں اس میں بھی اب امریکن فورس نہیں ہے, تو اس میں ضرورت ہے. اور تیسرا ضرورت جو ہے افغان فورس کی ٹریننگ کو کمپلیٹ کرنا. افغان فورس اب ٹرانزیشن کے پہلے کچھ 10-15 سال جو گزرا اس میں تو مشن جو تھا وہ انٹرنیشنل فورس اس کو لیتا تھا. اب یہ افغان فورس کو نیا ٹرانزیشن, ہم نے 1-2 سال سے افغان فورس کو ریسپانسبلٹیز تسلیم کیا, لیکن اب یہ بہت کچا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے, جب تک ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہے ہمارے افغان فورس. اور چوتھا بات جو ہے, ہمارے افغانستان میں ویپنز جو ہے یہ بھی ہیوی ویپنز جو ہے وہ ضرورت ہے. اب ہم افغانستان کی لڑائی اور افغانستان کی اسلحہ جات جو ہے وہ بہت روایتی ہے, کلشنکوف جو ہے اس طرح بہت وہ پرسنل, ہم سمجھتے ہیں کہ پرسنل ڈیفنس کے لیے جو اسلحہ اور ہتھیار ہے وہ اب تک ہمارے پاس ہے. لیکن لڑائی کی جو ہے لڑائی بہت ماڈرن ہے, ٹیکنالوجی وغیرہ جو کچھ لڑائی کے لیے ضرورت ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں یہ چار رکن جو میں نے بتایا, کوالٹی کوانٹیٹی کا بھی ضرورت ہے ایک برس تک, ایک زمانے تک, اور ویپنز جو ہے وہ بھی ضرورت ہے, اور اس طرح ہماری ٹریننگ فوج کا وہ بھی کمپلیٹ کرنا ضروری ہے.
اوکے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ بتائیے گا کہ موجودہ جو حالات ہیں افغانستان کے پاک افغان بارڈر کے, ایون اتنے دھماکے ہوئے ہیں پانچ دنوں میں سرحد کے اس پار افغان پاکستان میں, جس کا الزام افغانستان کو دیا گیا, افغانستان میں جو حالات ہیں پرتشدد واقعات ہیں اس کا الزام افغانستان پاکستان کو دیتا ہے, ایک بلیم گیم جو ہے وہ بھی کئی برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, ان حالات میں آپ بتائیے گا کہ امریکہ کی پالیسی افغانستان کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب,
پروگرام میں میرے خیال میں یہ آپ نے بہت ہی ایک اہم سوال کیا ہے. ابھی ایف پیک ریجن جو ہے افغانستان پاکستان کا ریجن جو ہے اس کے اندر سچویشن بہت مختلف ہو چکی ہے جو پچھلے چند سالوں کے مقابلے میں. ابھی اس میں دو تین بہت اہم نئے پلیئرز آ چکے ہیں اس ریجن کے اندر. سب سے بڑا پلیئر ہے رشیا, چائنا اور پھر آئی ایس داعش, جس کا فٹ اسٹیپ ابھی ہمیں اس پورے ریجن میں دکھائی دے رہا ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو امریکہ کو اپنی پالیسی ڈیفائن کرنی ہوگی کہ وہ ان کے پالیسی آبجیکٹیوز کیا ہیں اس ریجن کے اندر. اگر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جنرل میٹس کی سفارشات کے اوپر اپنی پالیسی بھی بنائیں گے تو میرے خیال میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دس از دا ٹیل ویلنگ دا ڈاگ, بلکہ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے فارن پالیسی کے آبجیکٹیو دیں اور جو ملٹری ہے وہ ایز اے ٹول آف دا فارن پالیسی استعمال ہو اور ان فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں وہ معاون ثابت ہو یا اس کا وہ کردار ادا کرے وہ آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے. تو سب سے پہلی بات تو میری یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب رشیا نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے اور اس نے پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر پہلے خود ایک لیول پلینگ گراؤنڈ سے بنائی ہے افغانستان میں ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے. پھر اس نے ماسکو میں بھی ایک کانفرنس کی ہے جس کے اندر افغانستان, ایران اور انڈیا بھی شامل ہوئے ہیں ان کے علاوہ. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا اور چائنا جو ہیں وہ اب پریکٹیکلی اس ریجن کے اندر انوالو ہو چکے ہیں. تو اب امریکن پالیسی جو بھی بنے گی اس میں اب خالی وہ القاعدہ یا داعش یا حقانی نیٹ ورک یا افغان طالبان یا تحریک طالبان پاکستان یا پاکستان کو ہی وہ ان کو ملوز خاطر نہیں رکھنا پڑے گا, ان کو رشیا اور چائنا کو بھی اور آئی ایس کو بھی اپنے ساتھ اپنی پالیسی میں ان کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. اور ایک بہت بڑا جو ایونٹ ہو رہا ہے وہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اور اس کی اپنی بہت بڑی امپلیکیشن ہے پورے ریجن کے لیے, اکنامک بھی, پولیٹیکل بھی اور ملٹری بھی. تو میرے خیال میں امریکہ کو اب اپنی پالیسی جو ہے وہ ذرا ری کیلیبریٹ کرنی پڑے گی, اس کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا, اس کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ دوبارہ ری ڈیفائن کرنے پڑیں گے, اور ان آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنی پولیٹیکل پاور استعمال کرے, اپنے ڈپلومیٹک کلاؤڈ کو استعمال کرے, اور پھر ملٹری جو ہے وہ ان پولیٹیکل آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے استعمال کرے گا. جب تک یہ تمام چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, ایک کلیئرٹی نہیں آتی یو ایس پالیسی میں اس ریجن کے لیے, میرے خیال میں یہ کہنا مشکل ہوگا کہ وہ کس کنورٹی اونٹ بیٹھے گا.
اوکے بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آصف ننگ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا, کیونکہ آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان کو 85 دہشت گردوں کی ایک لسٹ دی ہے اور ساتھ ہی پاکستان میں موجود مبینہ 32 پناہ گاہوں کی نشاندہی بھی کی ہے اور اسے ختم کرنے کا پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے. آپ یہ بتائیے گا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے جب پاکستان میں دھماکے ہوئے تو وہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس کے لنکس جو ہیں وہ افغانستان سے ملے ہو, اور انہوں نے کچھ 70 کے لگ بھگ دہشت گردوں کی لسٹ دی تھی افغان حکمرانوں کو. تو کیا یہ اسی کے بدلے میں آپ لوگوں نے یہ لسٹ دی ہے یا آپ لوگوں کے پاس کچھ ثبوت ہیں کہ یہ دہشت گرد وہاں پر موجود ہیں, ساتھ یہ پناہ گاہوں کی بات کی جا رہی ہے, اس بارے میں ہمیں بتائیے گا یہ کن بیسس پہ آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں؟ آصف ننگ صاحب,
جی افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو اب جس طرح آپ نے بلیم گیم کی بات کی اور یہاں کی جتنا تلخ کلامیاں دونوں ملکوں کے درمیان ہے, سیاست اچھی نہیں ہے, اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بہت چیزیں جو ہے, حالات جو ہے اور ریئلٹیز جو ہے اس طرح ہے کہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتا ہے. یہاں پہ انسرجنٹ ہے, یہاں پہ دہشت گرد گروپ ہے, یہاں پہ ایک ایریا ہے ٹرائبل ایریا میں, اور یہاں پہ قبائلی علاقہ جات اور بارڈر کے آس پاس اور پاکستانی علاقہ جات میں افغانستان میں, یہاں پہ ایک ایریا ہم کہتے ہیں کہ یہ جغرافیہ جو ہے ایک جغرافیہ ہے کہ ٹورزم کے لیے بہت مساعد ہے, اس میں وہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ افغانستان اس کے پیچھے ہے, یا مثلا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید بہت انسرجنٹ جو ہے پاکستان کی زمین کو استعمال کرتے ہیں, وہاں کے علاقہ جات کو استعمال کرتے ہیں, اور یہاں پہ ان کی مدد بھی مل سکتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. اگر افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک سمجھوتا اور مفاہمہ اور مذاکرہ ہونا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان کہ وہ دہشت گرد جو بھی ہیں یہاں پہ وہ سب کے لیے خطرہ ہے, اس کے اگینسٹ لڑائی دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ طور پر اتفاق کیا جائے. اور یہ لڑائی ایک پہلو نہیں ہے, اس کا ایک پہلو جو ہے ہتھیار اسلحہ ہے, لیکن سیاست بھی ہے, اقتصاد بھی ہے وغیرہ, کلچرلی بہت مشترکہ کام کرنے کی بہت گنجائش ہے. اس کو سب ہم دونوں ملکوں کے درمیان ایک جگہ پر کام کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر لسٹ کی باتیں جو ہیں یہ چھوٹی باتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں ہماری بہت جو لیڈرز ہے اس کا ہم کونسل کہتے ہیں, شورا کہتے ہیں, شورا کویٹا, شورا پیشاور, طالبان کی شورا, اس طرح باجاور کی شورا ہے, بہت بہت ایک لمبا لسٹ جو ہے طالبان کی, افغان طالبان کی لیڈر جو ہے وہ پاکستان میں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں اور اس طرح اس کی کمپس ہے, اس کی بہت تعداد ہے, ہزاروں تک پہنچتا ہے, وہ بھی ہے پاکستان میں. اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل اللہ جو ہے وہ بھی شاید افغانستان کی کسی علاقہ جات میں آ سکتا ہے. اس طرح ہمارے فری ایریا ہے, اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے, شاید وہاں بھی آ جائے, کئی یہاں چھپتا ہے کئی وہاں چھپتا ہے, جہاں بھی اس کے اگینسٹ جو لڑائی شروع ہوتا ہے وہ چھپتے اس جگہ پہ. تو ایک مشترکہ کام کی ضرورت ہے. میرے خیال میں سادہ بات نہیں ہے, اس طرح جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سمپل بات ہے, اس کے لیے ایک سمجھوتا اور خلوص دل کے ساتھ بھی.
اوکے, آپ مزید کچھ دیر کے لیے آصف ننگ صاحب ہمارے ساتھ رہیے. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آصف ننگ صاحب کو بھی آپ نے سنا اور ہم بھی یہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں بلکہ افغانستان میں بھی, کہ جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو ایک بلیم, پہلے تو سیاستدان جو ہیں ان کی طرف سے مذمتی بیانات جو ہیں آنے شروع ہو جاتے ہیں, اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں, تحقیقات کے نتائج آ جاتے ہیں, اس میں کہاں تک حقیقت ہوتی ہے اس میں ہم نہیں جانا چاہیں گے. اس کے بعد افغانستان پاکستان کے مابین ایک بلیم گیم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, وہ کچھ دنوں تک چلتا ہے, اس کے بعد خاموشی, خاموشی کے بعد پھر بم دھماکے, اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیز جو ہے ایک سائیکل میں چل رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اصل میں کن چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے, کرنے کی ضرورت ہے؟
ابھی صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان مخالف ٹیررسٹ جو ہیں وہ افغانستان کے علاقے میں کنر اور نورستان میں ہیں, مولا فضل اللہ اور اس کے جو دوست احواری جو ہیں اس کے وہاں کو سب گروپ جو ہے. اب ہوا یہ ہے ریسنٹ منتھس کے جیسے پاکستان نے آپریشن زرد ارض شروع کیا تھا تو تحریک طالبان پاکستان کا انہوں نے کافی حد تک کلہ کما کر دیا تھا اور ان کے جو تمام گروپ ہیں وہ سپلنٹر ہو گئے تھے, اور یہ سپلنٹر گروپ جو ہیں ابھی پچھلے چند مہینوں میں انہوں نے یہ داعش کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے ہیں. ان گروپس میں شہر یار مسعود کا گروپ ہے, سجنا گروپ ہے, مسعود رائٹس کا, یہ دونوں, پھر یہ جماعت الاحرار ہے جس نے ابھی دھماکے کلیم کیے ہیں پاکستان نے. اب یہ ری گروپ ہو رہے ہیں تمام ٹیررسٹ, اور یہ تمام ٹیررسٹ جو ہیں یہ پاکستان کے علاقے میں نہیں بلکہ افغانستان کے علاقے میں یہ ری گروپ ہو رہے ہیں. کنر اور نورستان میں ملا فضل اللہ موجود ہے اور اس کا گروپ بھی موجود ہے, اور یہ کئی دفعہ پاکستان نہ صرف یہ کہ افغانستان کو بتا چکا ہے بلکہ وہ امریکن جو وہاں پہ فورسز کمانڈر جو ہیں ان کو بھی کئی دفعہ اس کے بارے میں وہ بتا چکے ہیں, اور ہر انٹرنیشنل فورم پہ بھی انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے. اب سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ جو پاکستان مخالف ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ افغانستان میں ہیں اور وہ پاکستان کے اندر حملہ کر رہے ہیں, اور افغانستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغان طالبان جو ہیں یا حقانی نیٹورک ہے وہ پاکستان کے اندر
جی صرف سمجھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب
بیسٹ ہے اور وہ افغانستان میں حملہ کر رہے ہیں
جی صرف سمجھتے ہیں.
ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سچویشن آئی تھی جس کو ہم ریورس فرنٹس کہتے ہیں کہ پاکستانی افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں اور افغانی پاکستان میں بیٹھ کے افغانستان پہ حملہ کر رہے ہیں. تو اس سچویشن کو صرف اس صورت میں حل کیا جا سکتا ہے کہ ایک ریجنل سولوشن اس کا نکالا جائے جس کے اندر پاکستان اور افغانستان ڈائریکٹلی مل کر بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہم دونوں کے مشترکہ مفادات کس چیز میں ہیں اور کس طرح سے ہم نے مل کر اس تمام معاملے کو ختم کرنا ہے. جو انٹرسٹ پاکستان اور افغانستان کا ٹیررزم کو ختم کرنے میں ہے وہ کسی اور ملک کا نہیں ہو سکتا, چاہے امریکہ ہو, چاہے چائنا ہو, چاہے رشیا ہو, کیونکہ اس میں خالصتاً جو لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں وہ پاکستانی اور افغانی ہیں. تو اس کا حل میرے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان کی اور افغانستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ, پاکستان اور افغانستان کی جو آرم فورسز ہیں, یہ مل کر جوائنٹ آپریشن کریں. پاکستان اور افغانستان کی انٹیلیجنس سروسز جو ہیں, آئی ایس آئی اور این ڈی ایس جو ہیں, یہ مل کر جوائنٹ
بالکل. اور یہی بات آج پاکستانی فوج کے سربراہ جو ہیں جنرل باجوا جی انہوں نے بھی کی ہے. بریگیڈیئر صاحب آصف ننگ صاحب ہمارے ساتھ رہیے. بریگیڈیئر صاحب آپ لوگ جو آج کل پالیسی اپنا رہے ہیں اس پہ کچھ نکتہ چینی بھی کی جا رہی ہے, اس کی جانب بھی میں آنا چاہوں گی, لیکن سب سے پہلے کیونکہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ کالر ہیں لائن پہ, ان کو ہم سنتے ہیں مختصر وہ اس موضوع پہ کیا کہنا چاہتے ہیں. مرید خان میاں والی سے, السلام علیکم. جی مرید صاحب اوکے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہری پور سے ہمایوں صاحب, ہری پور سے ہمایوں صاحب وہ لائن پہ ہے بتایا جا رہا ہے, ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں. ہمایوں صاحب ہری پور سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اوکے نیکسٹ کالر محمد ایاز میاں والی سے. جی کالر سے میں درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ دوبارہ ٹرائی کریں, آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں آ رہی ہے اور پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ پاکستان پہ ہمیشہ یہ نکتہ چینی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں فٹ سولجرز تو آپ لوگ مار رہے ہیں. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں گزشتہ دنوں میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے. نارتھ وزیرستان میں ایئر اسٹرائکس جو ہیں اس میں پھر سے تیزی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. پاک افغان بارڈر کو آپ لوگوں نے سیل کر دیا ہے جس سے عام لوگ کافی حد تک متاثر ہو رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو آئیڈیالوجی ہے اور جن کو کہ دہشت گردی کی فیکٹریز کہا جاتا ہے, وہ مدرسوں کو کہا جاتا ہے, سارے مدرسوں کی میں نہیں بات کر رہی, ان فرنٹ پہ آپ لوگ کہاں تک دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں یا آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں ان چیزوں پہ؟
میرے خیال میں یہ تو ایک بہت ہی اہم اور بہت سینسیٹیو پوائنٹ آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے. میرے خیال میں یہاں پہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی تھی اس کے دو بہت اہم اور دو مین اس کے حصے تھے, ایک ملٹری پورشن تھا اور ایک سویلین پورشن تھا. ملٹری جو اس کا پورشن تھا اس میں آپریشن زرگرد تھا اور جو بہت حد تک کامیاب رہا. جو سویلین پورشن تھا اس میں نیشنل ایکشن پلان آنا تھا جس کے 20 پوائنٹ تھے, اور ان 20 پوائنٹ میں ایک تھا مدرسہ ریفارم اور دوسرا تھا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں گے اور ان کے جو ٹیررسٹ کے کولیبوریٹرز ہیں, فائنینسرز ہیں, ان کے جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کے آپریشن کے لیے, ان تمام کے خلاف کاروائیاں کی جائیں گی. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہوا یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ اس کا بہتر جواب دے سکتی ہے کہ ملٹری آپریشن کامیاب ہونے کے بعد جو ایک لاجیکل اسٹیپ بنتا تھا کہ آپ ان کے سویلینس کے خلاف جائیں, جیسے ساؤتھ پنجاب میں آپ جا کے کاروائیاں کریں یا آپ بلوچستان کے ان علاقوں میں کاروائیاں کریں جہاں سے یہ لوگ انٹر ہوتے ہیں یا فاٹا کے اندر جہاں سے یہ لوگ آتے ہیں, تو وہ کام نہیں ہوا. مدرسہ ریفارمز تو خالی زبانی بات چیت ہوئی ہے, کوئی ایسٹ میں ہم نے انہوں نے ابھی تک مدرسوں کا مکمل طور پر ڈیٹا بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ کون سے مدرسے ان کہاں سے اپنا یہ فنڈنگ لے رہے ہیں اور ان کا آگے کیا مقصد ہے کہ یہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو وہاں تک تو آئی تھنک کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے. اب
بریگیڈیئر صاحب معذرت کے ساتھ, لیکن آپ جو کوئسچنز اٹھا رہے ہیں یہ بڑے ہی بیسک اور معصومانہ کوئسچنز ہیں. اس کے جوابات جو ہیں وہ میرے خیال میں سب جانتے ہیں کہ فنڈنگز کہاں سے ہو رہی ہے, یہ مدرسے کہاں کہاں پہ موجود ہیں جہاں سے دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں. ایون پاکستانی پارلیمان کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں پہ دہشت گردوں کے ہمدرد موجود ہے. فوج کے اندر الزام لگایا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے موجود ہیں. صوبہ پنجاب کی بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والی جو آئیڈیالوجی ہے, جو مدرسے ہیں وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے اور وہاں ان کے خلاف کوئی کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. یہ کافی جی جی
بالکل آپ نے صحیح کہا, مجھے ایک منٹ دیجیے گا. آپ نے اگین بہت ہی سینسیٹیو پوائنٹ کو آپ نے اٹھایا. پہلی بات تو میں یہاں پہ کافی حد تک آپ کی اس بات سے شاید میں اتفاق نہ کروں کہ پاکستان کی آرم فورسز کے اندر بھی اس قسم کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہوں گے, اکا دکا لوگ ہو سکتے ہیں, مگر آپ اس کو اس طرح سے مت دیکھیں کہ کوئی اتنے بڑے گروپس ہیں جو کہ آرمی کی پالیسیز کو انفلوئنس کر سکتے ہیں یا مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آرمی جو ہے وہ ایک خاص قسم کے ایک نقطۂ نظر کو پروموٹ کرے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر اکا دکا لوگ ہیں تو ان کو فوری طور پر پکڑ کر ان کو یا تو ویڈ آؤٹ کر دیا جاتا ہے یا ان کو مکمل طور پر نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات جو فنڈنگ کی آپ نے کی, تو یہ تو ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کے اندر جنگ لڑی گئی ہے سعودی عرب سے اور ایران سے. سعودی عرب سے بے شمار جو فنڈنگ ہے ان مدرسوں کے لیے آئی ہے, اسی طرح سے ایران سے بھی آئی ہے. اور سعودی عرب اور ایران تو اپنی جنگ پاکستان میں لڑتے رہے ہیں, اور پاکستانی عوام جو ہیں انفارچونیٹلی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ان دونوں پاورز کے ہتھے چلے ہوئے ہیں. تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ دیکھے کہ ان تمام مدرسوں کی فنڈنگز کو روکے, ان کے جو سلیبائی ہیں سلیبس جو ہے اس کو ریفارم کرے, اس میں ماڈرن سبجیکٹس کو لے کر آئے, اور پھر ان کو ایسی تعلیم دے جو کہ بعد میں ان کو ایک روزگار کی طرف لے کر جائے. اب وہ 7 سال مدرسے میں پڑھتا ہے مگر اس کے پاس کوئی ایسی سکلز نہیں ہوتی کہ وہ باہر نکل کے کوئی کام کر سکے, نہ تو وہ کسی دفتر میں کلرک لگ سکتا ہے, نہ وہ کسی سرکاری ادارے میں کوئی جا کے بڑا افسر بن سکتا ہے. وہ 7 سال پڑھتا ہے, اس کے بعد بالکل بیکار کرتے ہیں. اور جب بیکار ہو اور وہ بیسک تعلیم اس کی وہ ایکسٹریمسٹ والی ہو, بیکار بھی ہو, اور کوئی آگے فیوچر میں کوئی اس کو امید آگے نظر نہ آ رہی ہو مستقبل میں, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں یہ ٹیررسٹ گروپس کے.
ٹھیک, بہت شکریہ جی بریگیڈیئر صاحب.
مد نظر رکھتے ہوئے فورن فنڈنگ بند کرنی چاہیے.
صحیح, وہ کون بند کرے گا؟ وہ آپ کی جو پاکستان کی حکومت ہے یا فوج ہے, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس فنڈنگ کو بند کرے. آپ کا بےحد شکریہ آصف ننگ صاحب. آپ لوگوں نے جو لسٹ دی ہے اور 32 پناہ گاہوں کی جو بات کی ہے مبینہ طور پر پاکستان میں موجودگی کی, کیا اس کو آپ فالو بھی کریں گے یا پھر انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا تو اس کے بدلے میں آپ نے بھی لسٹ دے دی اور یہ مطالبات کر رہے ہیں اور بات ختم؟ آصف ننگ صاحب, اوکے, ان کی لائن میرے خیال میں ڈراپ ہو چکی ہے. ہے ہمارے ساتھ لائن پہ آصف ننگ صاحب؟ ہی از ود اس. آصف ننگ صاحب آپ بات کیجیے پلیز.
جی
جی, آپ کی آواز ابھی آئی ہے. جی مختصر بتائیے ہمیں.
افغانستان کی جانب سے لسٹ کی بات جو ہے اور ٹیررسٹ کے نیٹ ورک جو ہے, ہم لسٹ کی بات نہیں کرتے, ہم نیٹ ورک کی بات کرتے, ہم ٹکانوں کی بات کرتے, ہم ایک بڑا جغرافیہ کی ایڈریس کی بات کرتے, اور انسرجنٹ کی جو ان کی ٹریننگ ہے, ان کی جس طرح آپ نے کہا تھا اس کی فیکٹری ہے, ان کی بات کرتے. جب تک یہ موجود ہے انسرجنسی دہشت گردی اس ایریا میں اس خطے میں جاری ہوگا. یہ افغانستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ افغان لوگ جو ہے, یہاں کے پاکستان کے لوگ جو ہے, وہ پیس اور سٹیبلٹی, اکنامک ڈیولپمنٹ, وہ ایک رفاہ باہمی چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد جو ہے سیاسی سطح پر یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اپوزٹ ہے, یہ جو جاری ہے یہ ہمیں تباہ کرے گی, اور اس خطے کو بھی, اور اس ڈپلوماسی یا اس کو سیاست جو بھی کہتے ہیں, یہ شیطانی گیم جو ہے اس کی رکنے کے لیے ہم چاہتے ہیں. یہ لسٹ کی بات تو چھوٹی بات ہے, اس کے زمین میں آتے, لیکن بڑا
بالکل جو جہاں سے دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں, جو فیکٹریز ہیں, چاہے وہ یہاں افغانستان میں ہو یا پاکستان میں, اس کو بند کرنا جو ہے وہ پہلا قدم تجزیہ کاروں کی نظر میں ہونا چاہیے, تبھی دہشت گردی جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آصف ننگ صاحب, یہ تھے سامین فرا پروونس کے گورنر, اور ساتھ ہی تھے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, ویل نون دفاعی تجزیہ نگار پاکستان سے, اور ہمارے ساتھ یہاں امریکہ سے ظفر طاہر صاحب. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک نفسیاتی ماہر نے, ڈاکٹر رضوان تاج صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر رضوان صاحب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر رضوان تاج صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں پانچ دنوں کے اندر 8-9 حملے ہوئے ہیں, اور اس میں 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. یہ سوسائڈ بامر جو ہے اس کی سائیکی پہ, اور اس کو کس طرح اس کی نشاندہی پبلک پلیسز میں کی جا سکتی ہے, اس پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے, اس وقت لوگ آپ کو سن رہے ہیں, عام لوگ, پبلک پلیسز میں ایک سوسائڈ بومر جو ہے حملہ آور, اس کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟
آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان نہیں ہے, کیونکہ وہ گول مل جاتا ہے اور وہ اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کی چند خصوصیات ہوتی ہیں جس کی بیسس پہ اس پر شک کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو وہاں پہ جو کراؤڈ ہوگا اس سے وہ علیحدہ ہوگا, اگر کوئی مطلب جس طرح پنجاب کے لوگ ہیں اس طرح کا نہیں ہوگا, وہ کے پی کے کا بندہ ہوگا تو وہ پہچانا جائے گا کہ یہ پٹھان ہے یا جو بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عموماً ینگ ایج گروپ کے ہیں, یہ 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, اس ایج گروپ کے لڑکے ہوتے ہیں, اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں اس کام کے لیے نکلتے ہیں تو وہ انہوں نے ایک تو وہ جیکٹ پہنی ہوتی ہے تو وہ تھوڑے سے ہیوی لگتے ہیں, تو یہ بھی ایک نظر رکھنی پڑتی ہے. اسپیشلی سردیوں کے موسم میں ذرا مشکل ہوتا ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, کیونکہ سارے ایک نے جیکٹس پہنی ہوتی ہیں, لیکن گرمی کے موسم میں کم از کم اس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ گرمی میں وہ اس کو شدید پسینہ آ رہا ہوگا اور وہ ہیوی لگ رہا ہوگا کیونکہ اس نے نیچے جیکٹ پہنی ہوگی, سوسائڈ جیکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یا تو وہ رائٹ لیفٹ نہیں دیکھتا, وہ سیدھا سیدھا دیکھتا ہے, اپنے ٹارگیٹ کی طرف جاتا ہے, اور اس کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ٹارگیٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ بالکل وہ گول ملتا نہیں ہے, جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو طرف نہیں دیکھتا, کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتا, صرف وہ اپنے ٹارگیٹ کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کچھ قرآنی آیات پڑھ ہو سکتا ہے, وہ پڑھ رہا ہو اپنے منہ میں زیر لب پڑھ رہا ہو, وہ بھی اس میں اس وجہ سے بھی وہ پہچانا جا سکتا ہے. لیکن یہ چند چیزیں جن کی وجہ سے ایک سوسائڈ بمبر کو ایک کراؤڈ میں آپ پہچان سکتے ہیں, جو کہ آسان نہیں ہے, لیکن وہ ڈیفینیٹلی وہ باقیوں سے کچھ حد تک اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مختلف ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے لوگ شور مچا سکتے ہیں, اور وہ اگر ایسے بندے کو دیکھیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے, کون ہے, یہ ایک دم اس پہ شور مچ سکتا ہے.
ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ ایک نارمل انسان جو ہے وہ سوسائڈ بامر کس طرح بن جاتا ہے, کیا ایسی چیزیں ہیں, کون سے عوامل ہیں جو اس میں کردار ادا کرتے ہیں؟
دیکھیں, بہت سارے یہ علاقے جو ہیں ان میں غربت بہت زیادہ ہے, اور ان کی ساتھ ساتھ ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو بچے وہ پھر خود تو پال نہیں سکتے ماں باپ, تو وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, یہ جو گروپس ہیں ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, ایک طرح کے مدرسے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں کہ ہم ان کو تعلیم دیں گے, ان کو خیال رکھیں گے, ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائڈل بمبر جو ہوتا ہے یا جو آگے جا کے بنتا ہے, وہ اس کو شناخت کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے, تو شناخت کے لیے وہ گروپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, وہ گروپ کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے, اس کو طریقہ آتا ہے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا, ان کو سمجھنا, ان کو ایک طریقے سے کنٹرول کرنا, اور ان سے ہر طرح کا کام لینا. تو وہ یہ جو گروپ میں یہ بچے ہوتے ہیں وہ سارے اس گروپ کے پارٹ ہوتے ہیں تو وہی کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے. ان کو ایک بالکل لمیٹڈ سی ورژن دنیا کی دکھائی جاتی ہے جس میں وہ چند چیزیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کافر ہے, یہ غلط کام کر رہی ہے, مسجدوں کو شہید کر رہی ہے, یا اس طرح کی باتیں ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں جو وہ کہیں اور سے انفارمیشن حاصل نہیں کرتے. ان کو ان کا جو انفارمیشن کا دائرہ ہے وہ بہت کم رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی سوچ نہ پیدا کر سکیں. تو پھر وہ جب گروپ والا لیڈر ان پر ان کو ایک لالچ دے کے کہ تمہیں سیدھا جنت میں جاؤ گے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو پھر وہ اس کی بات مانتے ہیں, تو وہ پھر اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے غریب لوگوں غریب گھروں سے آئے ہوتے ہیں, ہوتے نارمل بچے ہیں, لیکن ان کو غلط طرف ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو ایک ایسے ماحول میں پالا جاتا ہے جہاں پہ ان کا اس طرح کا کام کرنا کوئی ان کے لیے حیران کن بات نہیں ہوتی.
جی بے حد شکریہ ڈاکٹر رضوان تاج صاحب. اور سامعین یہ تھے اسلام آباد سے ویل نون سائیکیٹرسٹ جو ہمیں سوسائڈ بامر کو ہم کس طرح اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں پبلک پلیسز میں وہ ہمیں بتا رہے تھے. اس وقت ہم ایک بریک لینا چاہیں گے. بریک سے واپس آ کر آپ سننے والے کوشش کریں, ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم لائن پہ لے. بتایا جا رہا ہے لائن پہ موجود ہیں, ایک دفعہ پہ ٹرائی کرتے ہیں. جی السلام علیکم. شفیع صاحب چترال سے. شفیع صاحب اوکے, میرے خیال میں ہماری کالرز کی جو لائنز ہیں اس میں کچھ خرابی ہے سامین, تو آج ہم آپ کی کالز جو ہیں وہ لے نہیں سکتے, رائٹ اوکے. لیکن آپ ہمارا فیس بک پیج جو ہے یا میرا فیس بک پیج facebook.com/shehnaznafees اس پہ اپنی آرا کا آپ اظہار کر سکتے ہیں. اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ سیگمنٹ کے جی گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن پہلے ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے, اطلاعات یہ ہیں پاکستان سے کہ پاکستانی جو حکومت ہے پی ایم ایل نون جو ہے ان کی جماعت کوشش اس وقت کر رہی ہیں کہ پاکستان میں جو ملٹری کورٹس ہیں اس کو ریوائیو کیا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں روہیل ڈار صاحب, آپ پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ آف جسٹس فار پیس ندیم شیخ صاحب نے. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور روہیل ڈار صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا جو عام عدالتیں ہیں ان کی موجودگی میں ملٹری کورٹ کی ضرورت کیوں آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ایک غیر معمولی حالات کا سامنا ہے, اور جو پاکستان میں اس وقت جو قانون موجود ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ ان تمام معاملات کو ایڈریس نہیں کرتا. تو اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ قانون سازی کی جائے. اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے, وقت درکار بھی ہے اس کے لیے. اور جو تازہ لہر جو آپ کو نظر آ رہی ہے ملک میں دہشت گردی کی, اس حوالے سے اس کے لیے پرومپٹ جسٹس کی بھی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو فوجی عدالتیں قائم ہوئی تھیں اس کے بعد دہشت گردی پہ کافی حد تک کنٹرول بھی آیا تھا, لیکن اس دوران جو ضرورت کے مطابق قانون سازی کرنا تھی وہ نہیں ہو پائی. تو اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جو فوجی عدالتوں کے ذریعے جس طرح سے دہشت گردوں کو ایڈریس کیا گیا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اس کو کچھ عرصے کے لیے جاری رکھا جائے اور وقت دیا جائے قانون سازی کے لیے, تاکہ عدالتیں سول عدالتیں جو ہیں اس کو ایڈریس کر سکیں پراپرلی.
جی ندیم شیخ صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا, کچھ بعض سیاسی جماعتوں کے علاوہ کچھ ادارے ہیں انسانی حقوق کے جو ان ملٹری کورٹس کے خلاف ہیں اور ان کے کچھ تحفظات ہیں, اس کے بارے میں پلیز ہمیں بتائیے گا.
دیکھیں تو سب سے بنیادی بات پہلے تو میرا تعارف آپ نے تھوڑا سا کلیئر کر لیں. میں جسٹس آف پیس تو ہوں میں حکومت کی طرف سے, لیکن میں پریزیڈنٹ جسٹس ہیلپ لائن ہوں, تشریف فرما لیں. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے ادارے اور بہت سارے پاکستان کی سول سوسائٹی اور دیگر اداروں کی طرف سے فوجی عدالتوں کے اوپر تحفظات ریزرویشن موجود ہیں, لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے پاکستان میں, آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ اس وقت پاکستان میں 17,00,000 مقدمات زیر التوا ہیں. پاکستان کا عدالتی نظام اس حد تک پیچیدہ اور اس حد تک مشکل ہو چکا ہے کہ اگر دادا نے مقدمہ کیا ہے تو آپ پوتے کا فیصلہ اب تک نہیں ہو پا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ پورے پاکستان میں جو یہ تازہ لہر شروع ہوئی ہے اور پاکستان کے تمام صوبوں میں جس طریقے سے یہ واقعات ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کا قیام بحیثیت میرا ذاتی رائے ہے کہ یہ اس کو ہونا چاہیے, کیونکہ ملزموں کو یا مجرموں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم اتنے باثر ہیں کہ ہمیں ہر طریقے سے ہم اپنے مقدمے کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. فوجی عدالتوں کا جو طریقہ کار مرتب کیا گیا تھا اور ان عدالتوں کو پاکستان کے ایوان اعلیٰ اور ایوان بالا سے جس طریقے سے اس کو منظور کرایا گیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ ان فوجی عدالتوں کے سسٹم کو بہتر کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کا قیام فل فور ہونا چاہیے. اگر پاکستان میں استحکام نہیں ہوا, کیونکہ آپ کو یہ بہت خوشی ہوگی کہ اس وقت جہاں جہاں وائس آف امریکہ سنا جا رہا ہے, پاکستان معاشی طور پر ایک بہت انقلابی ملک بن کے سامنے آ رہا تھا, اور الحمدللہ پاکستان کا جو اکنامک جو سسٹم ہے اور پاکستان میں جو اسٹاک ایکسچینج کی جو سچویشن تھی وہ اس حد تک بتدریج بڑھ رہی ہے کہ دنیا میں پاکستان ایک اچھے مقام پر سوئچ آف کر رہا ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے ملک کا استحکام بہت ضروری ہے. فوجی عدالتوں کا قیام کو
ندیم شیخ صاحب, لیکن آپ جی ندیم شیخ صاحب, آپ جس نظام کا خود حصہ ہیں تو کیا آپ اپنی رائے, اپنا یہ آپ کا تجزیہ ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں, کیا اس سسٹم جس کا آپ حصہ ہیں اس پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے؟
ٹرسٹ ہمیں بالکل ہے. دیکھیں اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کا نظام بھی ہمارے ہی نظام کا حصہ تھا, پورے پاکستان میں اے ڈی سی کورس کا قیام آ چکا تھا, لیکن جو میں نے اپنا ایک ذاتی ایک ریسرچ کیا ہے کہ ان مقدموں کی توالت کی وجہ سے بھی آج تک ہم نہ تو وٹنس کا اور نہ وکٹم کا, آج تک نہ تو ہم اس کا ریکارڈ کر سکے, نہ آج تک ہم کوئی اتنا مفید یا اتنا کوئی کرامت طریقے سے رزلٹ نہیں نکال سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں ایسا سسٹم کو لانا پڑے گا. بے شک ہم اس سسٹم کے حصہ ہیں اور ہمارے ہی سسٹم کے اندر رہ کے اگر فوجی عدالتیں بن جائیں اور پاکستان میں استحکام ہو جائے تو ہمیں اس سسٹم کو کیا کرنا ہے. یہ جو سسٹم جو آج گورا کا قانون تھا جو 70 پہلے جو کتابیں ہمیں برٹش رول سے دی گئی تھی, یہ اس وقت پورے پاکستان میں اور کراچی جیسے شہروں میں کرائم کا ریشیو 1% تھا. مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ان کتابوں میں ہمیں کوئی ایسا لا نظر آ رہا ہو جس سے ہم ان ملزمان کو سزا دے سکیں, کیونکہ انتہائی پیچیدہ نظام ہے, بغیر گواہوں کے ہم مقدمہ نہیں چلا سکتے.
ٹھیک ہے ندیم شیخ صاحب, بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. ٹائم بہت کم ہے, اس موضوع پہ مزید آپ سے آئندہ بات ہوگی, بہت شکریہ. روہیل ڈار صاحب, جانے سے پہلے آپ یہ بتائیے گا, یہ ملٹری کورٹس جو ہیں ماضی میں ان کی جو کارکردگی رہی ہے اس پہ کافی نکتہ چینی ہوتی رہی ہے, یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ صرف یہ انہی دہشت گردوں کو انہوں نے سزائیں دی ہیں جنہوں نے فوج کے لوگوں کو نشانہ بنایا, ان پر حملہ کیا. اس چیز کو آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ جو معصوم لوگ مارے گئے ہیں اور وہ لوگ جن کے ہاتھ جو ہیں وہ معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاثر ہے یہ صحیح نہیں ہے. پچھلے 3 میں جو فوجی عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں اس میں تمام قسم کے دہشت گردوں کو سزائیں دی گئی ہیں, نہ صرف اس میں, ظاہر ہے کہ ایسے مقدمے جو پہلے سے زیر التوا تھے جس میں فوجی جوانوں کو نشانہ بنانے کے مقدمات بھی تھے ان کا بھی فیصلہ ہوا ہے, لیکن ساتھ ساتھ باقی کا بھی فیصلہ ہوا ہے. اصل بات سمجھنے کی ہے, میں آپ کے ذریعے ناظرین تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے, جو اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے جو قوانین مروجہ قوانین ہیں اس میں بہت سارے سکون موجود ہیں. جو ایڈمیسیبلٹی کا ایویڈنس ایڈمیسیبلٹی ہے یا قانون شہادت ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ غیر معمولی حالات میں آپ کو غیر معمولی معاملہ کو دوسری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک قانون سے ابائڈ کرنے کی بات ہے تو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اس کا پورا باقاعدہ جائزہ لیا تھا, اس فوجی عدالتوں کے جو قانون پاسازی ہوئی تھی, اور اس میں اس کی ایک اوور سائٹ ہے جو عدالت عالیہ کرتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ قانون سے ماورہ ہیں یا قانون کے علاوہ فیصلے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ایکسپیڈیشس جوڈیشل جو ہے وہ اس کا نظام ہے. اور یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب تک آپ دہشت گردوں کو فوری سزائیں نہیں دیں گے تو اس میں جو معاشرے میں جو ایک سینس آف سیکیورٹی ہے وہ پریویل نہیں ہوتی. تو بہت ضروری ہے کہ دہشت گردوں کو فوری طور پر ایک ایکسپیڈیشس طریقے کے ذریعے سزائیں دی جائیں تاکہ لوگوں میں یہ بات کا احساس ہو کہ وہ محفوظ ہیں. اور اس دوران میں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں قانون سازی کو اپ ٹو سپیڈ لانا ہوگا اور ہمیں اپنے قوانین کو بدلنا ہوگا تاکہ ہم اگلے مرحلے میں فوجی عدالتوں پہ انحصار نہ کریں.
جی بالکل, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. یہ کافی وسیع ٹاپک ہے جس پہ بہت سے کوسچنز میرے ذہن میں بھی ہیں, ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی شاید کرنا چاہیں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس وقت اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے اس موضوع کو. ساتھ ہی فوج جو ہے اور پی ایم ایل نون کی حکومت جب یہ بات کرتی ہے کہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ جو ہیں ان کو جلد از جلد سزائیں دینا جو ہے وہ مقصد ہے, اور تبھی کوششیں کی جا رہی ہے کہ ملٹری کورٹ جو ہیں ان کو واپس فعال کیا جائے. ان جیٹ بلیک ٹیررسٹ سے کیا مراد ہے فوج کا اور پی ایم ایل نون کی حکومت کا, یہ بھی ایک کوسچن ہے, اس کو ڈیفائن کرنا جو ہے میرے خیال میں انتہائی ضروری ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. اس وقت سامعین ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے مڈل ایسٹ افیئرس کے ایکسپرٹ منظر وسیم صاحب نے, اور ہمارے ساتھ ہیں ایک اور ویل نون انالسٹ یہاں امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے ملک ندیم عابدی صاحب نے, دونوں کو خوش آمدید. اور منظر وسیم صاحب, جس طرح کے آپ کے علم میں ہے کہ مغربی موصل جو ہے وہاں پہ داعش کے خلاف عراقی فورسز کا آپریشن شروع ہو چکا ہے, کیا پاسبلٹیز آپ دیکھتے ہیں اور کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے ان فورسز کو؟
جی یہ تقریباً 5 سال کی ٹریننگ اور پریپریشن کے بعد یہ شروع ہوا ہے جو ایکشن ہے, اور لیکن جتنا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسٹ جو موصل ہے اس کو تو انہوں نے کلیئر آؤٹ کر دیا ہے, لیکن وہ ایزی ایریا تھا, اور جو ہیں آئیسس کے جو فائٹرز ہیں ہارڈ کور وہ جو مغربی موصل ہے وہاں پر موو کر گئے, اور یہ وہ جگہ ہے جو کہ پرانا شہر ہے جہاں پر پرانی مسجد بھی ہے اور بہت سی کنجیسشن ہے یہاں پر, جہاں پر کہ فائٹ کرنا باہر سے ٹینکس وغیرہ لے کر آنا یا کوئی اس طرح کی آرمی کا پراپر موو کرنا وہاں پر تقریباً ناممکن ہوگا. تو اس صورت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 7.5 لاکھ کی آبادی ہے اس ایریے کی, وہاں پر اگر ان کو جس طرح ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ویسی سچویشن بن جائے جس طرح کہ ہم نے الیپو میں دیکھی تھی کہ کئی سال لگ گئے تھے وہ تھوڑے سے علاقے کو خالی کرانے کے لیے, کیونکہ آئیسس کے جو ہارڈ کور فائٹرز ہیں وہ ہیں یہاں پر, اور وہ بھی کم از کم 4 سے 5 ہزار کہتے ہیں تقریباً ہوں گے فائٹرز, تو ان کو یہاں سے نکالنا اتنے آسان شاید نہ ہو, اگر ہوگا بھی تو ہیومن کاسٹ کافی زیادہ ہوگی. اس طرح بھی پتا چل رہا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی اوفینسو ہوا اس میں سے تقریباً 50% جو ہیں آبادی جو تھی وہ سیویلینس کی تھی جو مرے ہیں اس اوفینسو میں.
صحیح, اوکے, بہت شکریہ منظر وسیم صاحب. یہ لڑائی کل شروع ہوئی ہے, مزید اس پہ ہماری جو انالیسز ہے وہ آئندہ پروگراموں میں بھی جاری رہے گی اور آپ سے ہماری بات بھی ہوتی رہے گی. ملک ندیم عابدی صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے صدر ٹرمپ کی سفری پابندیوں سے متعلق, کہا جا رہا ہے کہ نظر ثانی شدہ جو حکم نامہ ہے اس کا مسودہ سامنے آ چکا ہے, کچھ خبریں جو ہیں وہ لیک ہوئی ہیں امریکی ذرائع ابلاغ میں جس کا تجزیہ جو ہے ڈفرینٹ میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا چینجز جو ہیں وہ ابھی تک نظر آئی ہیں؟
السلام علیکم جی, آپ کے ویوز لسنرز کو بھی السلام علیکم نیو یارک سے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ سب سے بڑی جو پرابلم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اتنے انپرڈکٹیبل ہیں کہ ان سے کوئی بھی چیز متوقع ہو سکتی ہے. ابھی تک جو ان کا سٹاف جو انانیمیٹی کی بیس کے اوپر جو انہوں نے خبریں لیک کی ہیں, انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی دا سیم 7 کنٹریز جن پہ پابندی ہوگی, لیکن فی الحال उनकी ग्रीन कार्ड होल्डर और वैलिड वीजा होल्डर्स के ऊपर जो पाबंदी थी उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा
जी।
तो लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये 7 कंट्रीज जो उन्होंने शामिल किए हैं उनके ऊपर उनकी किसी बेस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, उनकी कोई इंटेलिजेंस बैकग्राउंड नहीं है उनको सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि अगर ये एनहेंस्ड एग्जेक्टिव ऑर्डर दोबारा फिर आता है जिसमें उनकी सिर्फ 7 कंट्रीज के रेफ्यूजीज के ऊपर अगर ट्रेवल बैन टेम्प्रेरी लगता है तो मेरा ख्याल है कि उसको भी अदालतें ओवरऑल कर देंगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने इंटेलिजेंस बेस या लॉजिक बेस कोई अदालतों को लॉजिक नहीं दी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी कि क्यों इन 7 मुल्कों के रेफ्यूजीज पे बैन लगाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी मच डिफरेंट देन अदर, क्योंकि वो बार बार मुख्तलिफ अदालतों से वो ये मुकदमात फेडरल गवर्नमेंट हार चुकी है, तो मजीद अपील में जाने की बजाय उन्होंने सोचा कि चलें एक और नया एग्जेक्टिव ऑर्डर लाया जाता है ताकि उसको एक नई खेल दोबारा से शुरू की जाए। तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी मच डिफरेंट एक्सेप्ट कि जो वैलिड वीजा होल्डर्स हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए आसानियां पैदा की जाएंगी उसके लिए।
ठीक, लेकिन जिस तरह अभी आपने भी कहा कि बिल्कुल बहुत ही गैर मकबूल उनका पहला हुक्मनामा था जिसपे काफी प्रोटेस्ट भी यहाँ अमरीका में हुए, बाहर ममालिक में भी हुए, और यहाँ एक वफाकी जज जो था उसने इस हुक्मनामे को रद्द किया। उसके बाद जब इसको कोर्ट ऑफ अपील्स जो है उन्होंने भी इसकी बहाली की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी थी। इस वक्त कुछ चेंजेस के साथ इस हुक्मनामे को अगर सामने लाया जाता है तो क्या इम्कानात आप देखते हैं कोर्ट की जानिब से?
मेरा ख्याल है कि कोर्ट इसको फिर दोबारा से इसके खिलाफ स्टे दे देंगी, क्योंकि ओवररूल तो कोर्ट ने अभी तक किसी ने नहीं किया, उन्होंने स्टे दिया था और वो बेसिकली स्टे भी यही था कि पहले तो हमें जस्टिफिकेशन दी जाए कि किस बेस के ऊपर क्या इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है और किस रीजन की वजह से ये बैन लगाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस दफा फिर वही होगा। वेरी अनफॉर्चुनेट कि प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर हैं वो उनको गलत मशवरे दे रहे हैं और प्रेसिडेंट साहब खुद जो है वो बड़े ही इंतकाम पसंद किस्म के शख्स नजर आते हैं कि वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते और वही चीज दोबारा वही गलती वो दोबारा करेंगे। और बाय द वे कल यहाँ पे न्यूयॉर्क में भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है और जिसमें तकरीबन 22,000-24,000 लोगों ने शिरकत की है और बहुत बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग मुजाहरा था। लेकिन ये सब कुछ भी चलेगा और मेरा ख्याल है कि अदालतें भी इसको हुकूमत के जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है प्रेसिडेंट की उसको फिर उसके खिलाफ स्टे देंगी, इसलिए कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं अभी तक प्रेसिडेंट ने दी
जी।
और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो टैक्स पेयर्स मनी है, जो पैसा है, जो रिसोर्सेज हैं वो पर्सनल एक ईगो के ऊपर और उनके इलेक्शन कैंपेन का जो एक प्रॉमिस था उसको रियलाइज करने के ऊपर जाया किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि इसकी इट्स नॉट गोइंग टू मेक अमेरिका सेफ, इट्स नॉट गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट मोर पॉपुलर।
तो लेकिन मलिक नदीम आबिदी साहब, आपका जो तज्जिया है वो अपनी जगह, लेकिन ये बात भी की जाती है और हमने देखा भी है कि यहाँ जो दहशतगर्द हमले हुए हैं जिसमें काफ़ी लोग अमरीकी जो हैं वो मारे गए हैं, उसमें अगर हम देखें तो यही जो ममालिक हैं मुस्लिम अक्सरियत वाली जो कंट्रीज़ हैं इन्हीं के लोग इसमें मुलव्वस थे। पाकिस्तानी शहरियत रखने वाली खातून जो है वो इसमें थी, सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाले, और ये भी बात की जा रही है कि इन ऐसे ममालिक को भी इन लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। इन ये जो इनका वो है हुक्मनामा है इसके खिलाफ काफ़ी लोग भी हैं, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लेकिन इसके हामी जो है वो भी यहाँ पर अमेरिका में पाए जाते हैं, बल्कि जिनमें मुसलमानों की भी काफ़ी तादाद है। तो अभी ये देखना है कि ये जो नया हुक्मनामा है जिस पर सदर ट्रंप के दस्तखत जो हैं वो इस रवां हफ्ते मुतवक्के है, इसमें क्या तब्दीलियां जो हैं वो लाई गई हैं और उसको फिर अमरीकी अदालतें तस्लीम करते हैं या नहीं, ये अभी देखना होगा। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही शहनाज नफीस को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
ہوں۔